السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بیجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلروخ اور انجینئر ہیں جان ریڈن. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو ویور ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. اس کے علاوہ جب یہ پروگرام نشر ہو جاتا ہے تو آپ فیس بک پر اسے سن سکتے ہیں اور فیس بک کے ساتھ ساتھ اردو ویور ڈاٹ کام جو ہمارا ویب سائٹ ہے اس پہ بھی اسے مستقل بنیادوں پر سن سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے پروگرام اپنے نشر ہونے کے بعد ہماری ویب سائٹ پر سنے جا سکتے ہیں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, اپنی رائے سے ہمیں باخبر رکھیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں آپ تک یہ پروگرام پیش کرتے رہیں. تو آج کے پروگرام میں ہمارے اہم اور کلیدی موضوعات یہ ہیں جن کے بارے میں ہم اپنے ماہرین کی رائے جانیں گے. امریکہ کی افغانستان اور پاکستان کے لیے آئندہ حکمت عملی اور امریکی وزیر دفاع کا جنوبی ایشیا کا دورہ. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں داعش کی موجودگی کس حد تک اور کتنی حقیقی. پاکستان بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی, بھارت میں صحافیوں کے قتل, جرمنی میں انتخابہ, نتائج, امکانات اور توقعات, خاص طور پر یورپ اور بریکسٹ کے تناظر میں. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جنوبی ایشیائی ملکوں افغانستان, بھارت اور پاکستان کے لیڈروں نے خطاب کیا اور اپنے اپنے ملک کی پالیسی بیان کرتے ہوئے تقریریں کی. آج کے پروگرام میں ہم انہیں تقریروں میں دیے گئے بیانات پر اپنے تجزیہ کاروں کی رائے معلوم کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے ڈاکٹر زبیر اقبال, ہمارے ساتھ ہیں جرمنی سے ڈاکٹر حسین جاسا اور ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے رانا اطر جاوید. تو آئیے بات کا آغاز کرتے ہیں. پہلے آپ تینوں انتہائی ممتاز تجزیہ کاروں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور ہم سے بات کرنے کا.
شکریہ.
جی شکریہ.
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں ایک بار پھر پاکستان کو مذاکرات کی دعوت دی. انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خطے سے متعلق نئی پالیسی کو سراہتے ہوئے کہا کہ اب دہشت گردی کے خاتمے اور انتہا پسندی کو روکنے کے لیے ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سنجیدگی سے مذاکرات کر سکتے ہیں. افغان صدر نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ دیر پا امن سیاسی حل ہی ممکن ہے. انہوں نے طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بھی دعوت دی. پاکستان میں قانون ساز اور تجزیہ کار اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر صدر اشرف غنی کی طرف سے پاکستان کو مذاکرات کی دعوت کو خطے میں امن کے لیے اہم قرار دے رہے ہیں. تو اس تناظر کے ساتھ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر حسین جاسا سے. ڈاکٹر جاسا, آپ کے خیال میں صدر اشرف غنی کا یہ بیان کس حد تک اہم ہے ایک بین الاقوامی فورم کے اوپر, اور اس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان سنجیدہ نوعیت کے مذاکرات شروع ہونے اور دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ کارروائیاں کرنے کے امکان کا تجزیہ آپ کے نزدیک کیسا ہوگا؟
میرے خیال میں پریزیڈنٹ غنی کا یہ بیان کافی ذمہ دارانہ ہے, اور یہ جو بلیم اور کاؤنٹر بلیم کا جو گیم دونوں کنٹریوں کے بیچ میں کافی سالوں سے چل رہا تھا, اگر اس پر ایک نقطۂ پایانی ہو یہ اسٹیٹمنٹ تو اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلے گا. افغانستان کو بھی اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ وہ خطے میں خصوصاً ہمسایہ ممالک اور خطے کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار کریں, اور خصوصاً اس سچویشن میں کہ افغانستان کے اندر یہ جو بدامنی کا جو گراف ہے اور یہ جو رول آف لا کی سچویشن ہے اور گورنمنٹ سیٹ کی سچویشن ہے, اس کو بہتر بنانے کے لیے لگتا ہے کہ افغانستان کو خطے میں دوسرے ممالک کی بھی امداد کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں اگر یہ آگے چل کے کوئی پازیٹیو, عملی طور پر پازیٹیو کوئی شکل اختیار کر جائے تو میرے خیال سے یہ بہت اچھا اقدام ہے.
اچھا, پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 72 اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان کی جنگ اپنی سرزمین پر نہیں لڑے گا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے ہیں جہاں سے وہ پاکستان پر دہشت گرد حملے کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک بار پھر اپنی حکومت کا موقف دہرایا اور کہا کہ پڑوسی ملک میں امن افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مصالحت سے قائم ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن کی ضرورت سب سے زیادہ پاکستان کو ہے کیونکہ پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے جڑا ہے. یہ وہ چیدہ چیدہ باتیں تھیں جو ہم نے نکالی اپنے ان سارے بیانات سے اور آپ سے بات کرتے ہیں رانا صاحب سے بات کرتے ہیں. رانا اتر جاوید صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان, جس کی طرف ڈاکٹر حسین جاسا نے بھی اشارہ کیا, دہشت گردی کے معاملے پر ایک دوسرے کو مردے الزام ٹھہرانے کا رجحان تو ہم دیکھتے آئے ہیں. عالمی پلیٹ فارم پر اپنی پالیسی کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی قیادت کی طرف سے افغانستان کے ساتھ تعلقات کی آئندہ سمت آپ کیا دیکھتے ہیں؟
جی, میرے خیال میں دونوں جو ابھی حالیہ بیانات ہیں ان کے تناظر میں تو ظاہر ہے یہ ایک مثبت چیزیں نظر آ رہی ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب یہ بیانات دینے کے بعد جب دونوں یعنی کہ افغانستان کے صدر جب واپس لوٹیں گے, یہ جو سائڈ لائن میٹنگ ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ سرکمسٹانشل انفلوئنسز بھی ہوتے ہیں, جس میں اور ممالک کا جو افغانستان میں جو رول ہے اس کو بھی پھر وہ ڈسکشن ہوتی ہے اس کے اوپر. میرے ذاتی خیال میں تو یہاں سے ایک سٹیپ آگے جانے کے لیے دونوں ممالک کو, جیسے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ کہا بھی ہے اور یہ بات بالکل بجا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین پہ افغانستان کی جنگ نہیں لڑے گا, اس کا کھلا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو اس کے یعنی کہ پاکستان کے اندر جو ملیٹنٹس ہیں, جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یا جو دوسرے گروپس ہیں, ان کے ساتھ پاکستان اتنے سالوں سے لڑائی بھی کر رہا ہے اور وہ قربانیاں بھی دے رہا ہے اور اس نے علاقے واپس بھی لیے ہیں, اسٹیبلائز بھی کیا ہے اور جسے کہتے ہیں کہ وکیٹ کرا کے ہولڈ کیا اور کنٹرول کیا اپنے علاقوں کو. یہ بات افغانستان میں جو افغانستان کے جو ہمارے کاؤنٹر پارٹس ہیں, جیسے کہ دونوں ممالک کا امن ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہاں ان کو بھی یہی کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ظاہر ہے افغانستان کی فوج یا باقی وہ اتنے طاقتور نہیں ہے اور نیٹو کرے گی ان کی مدد یا انصاف کرے گی, مگر اس کے لیے ایک بہت پہلے بھی ایک بات ہو چکی ہے کہ ایک تو وہ اپنی سائٹ پہ چیک پوسٹ بنائیں تاکہ وہاں سے لوگ نہ آئیں. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کل ہی جو ہے وہ ایک نوجوان شہید ہوا ہے
جی, راجگال میں حملہ, ہم کل اس کی بات کر چکے ہیں جی رانا صاحب.
جی جی نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چیک پوسٹ جو ہے نا دوسری طرف اگر وہ بنائی جائیں گی, اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ نہ ادھر سے لوگ آئیں گے اور نہ ادھر سے آئیں گے. جوائنٹ میکانزم جو ہے یہ بنانے سے جو سی ٹی کی کاؤنٹر ٹیررزم کی جو حکمت عملی ہے اس کو فائدہ ملے گا. دوسری بات کہ اگر یہ سسٹین کرتی ہے یہ جو ایک اچھی جو ریپو بنی ہے دونوں ممالک کے درمیان, وہ یہ سسٹین کرے اور تھوڑا لمبے عرصے کے لیے کرے, یعنی کہ ایک دکا دکا واقعات اگر ہوتے ہیں یا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو کمیونیکیشن لائنز ہیں وہ بند نہ ہوں, تو پھر اس میں میرے خیال میں بہتر جو ہے نتائج آئیں گے. مگر جوائنٹ میکانزم جو ہے, پیٹرولنگ میکانزم ہے بارڈر ایریاز میں جو کہ بہت لمبا بارڈر ہے اور بڑی ٹریچرس ٹرین ہے یہ, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جیسے پاکستان بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے چیزیں, افغانستان بھی آئیڈینٹیفائی کرے تو جوائنٹلی یہ اس کو ریزولیوٹ کریں گے تو یہ اس بیان سے آگے بات جائے گی.
اچھا,
مقصد یہی ہے. جی
جی, ڈاکٹر زبیر اقبال سے بات کرنا ہے مجھے. ڈاکٹر صاحب, امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس امریکی قیادت کی طرف سے افغانستان میں امریکی قیادت میں ہونے والی جنگ کے لیے نئی حکمت عملی کے اعلان کے بعد پہلی مرتبہ جنوبی ایشیا کا دورہ کر رہے ہیں. اس وقت خطے میں جیو پالیٹکس میں تبدیلی کا رجحان نظر آتا ہے, جہاں چین ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے, جس کے جواب میں امریکی صدر بھارت کے لیے ایک بڑے رول کے خواہاں ہیں. اسی تناظر میں یہ فرمائیے گا کہ امریکہ کی اس پالیسی کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی جہت پر کیا کوئی اثرات مرتب ہوں گے, کیونکہ پاکستان کے پرانے حریف بھارت سے ترجیحی بنیادوں پر افغانستان میں بڑے رول کی خواہش خطے کی صورتحال پر کس حد تک اثر انداز ہوگی اور کس طرح سے اثر انداز ہوگی؟
یہ بہت کمپلیکس سوال ہے, لیکن میں اس کا آسان سا جواب صرف یہی دے سکتا ہوں کہ وہاں پر حالات بدلے نہیں ہیں اور جو پالیسی آرٹیکولیٹ کی گئی ہے, جو اناؤنس کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے, وہ پہلی پالیسی ہے, اس کو ذرا کلیریفائی کر دیا گیا ہے. اس لیے میں یہ امید نہیں رکھتا کہ اس کی وجہ سے کوئی خاص تبدیلیاں آئیں گی, لیکن ایک بات ضرور آ جاتی ہے, وہ یہ کہ پاکستان کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس کی پالیسی جو ہے اس کی فاؤنڈیشنز کیا ہوں گی, کیا اس کی فاؤنڈیشنز امریکہ اور افغانستان اور دوسرے ممالک کے ساتھ کوآپریشن کی ہوگی یا اس کے علاوہ کچھ اور اس میں فورسز شامل ہو جائیں گی. کیونکہ نیچرلی ملک جو ہے پاکستان وہ بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھے گا اسی طریقے سے جیسے کہ دوسرے ملک دیکھ رہے ہیں. ایسی کنڈیشن میں مجھے تو یہ امید نظر نہیں آتی کہ اس کی وجہ سے کوئی خاص عام قسم کی تبدیلی آئے گی. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو امریکہ کا ایریا آف زون آف انفلوئنس یا انفلوئنس لیول جو ہوتا تھا وہ بہت کم ہو گیا ہے پاکستان میں. اس کی وجوہات دو ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ وہاں پر اتنی ایڈ نہیں دی جاتی کہ جس کو روک کے آپ اس ملک کی پالیسیز کو بدل سکیں. اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ملک کے اندر اس امریکن پالیسی کے خلاف اس قسم کی اپوزیشن آ گئی ہے کہ اب کسی گورنمنٹ کو کوئی فیصلہ کرنا جس میں خاص طور پہ امریکن انٹرسٹ کی طرف رجوع ہو مشکل ہو جائے گا. تو ایسی کنڈیشن میں سب سے عام بات جو کہ جنرل میٹس کو کرنی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس یہ جو نیگوسیشن ہوں گی جو ڈسکشن ہوں گی اور ایریا آف کوآپریشن کی جو باتیں ہوں گی اس کو بڑی حد تک ڈی پولیٹیسائز کر دیا جائے. اس کو بڑی حد تک اسے کہنا چاہیے اس کو نان پبلک کر دیا جائے. اسی کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کچھ کرنے کے قابل ہو. لیکن جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں گورنمنٹ کے پاس پاکستانی گورنمنٹ کے پاس آپشنز لمیٹڈ ہیں. اس لمیٹڈ آپشنز کو دیکھتے ہوئے وہ ایکٹیولی نہ تو پارٹیسپیٹ کر سکیں گی افغانستان کے اندر اور نہ وہ اس کنڈیشن میں ہوں گی کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے طالبان کو کمزوری کی طرف پہنچائیں تاکہ وہ جو افغان گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے یا نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ایسی کنڈیشن میں امریکہ کو زیادہ انفلوئنس استعمال کرنا ہوگا. کہاں تک ہندوستان کا انفلوئنس کام آ سکتا ہے یہ ایک بڑی انسرٹن سی بات ہے. یقیناً ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات بہت پہلے سے ہیں, پری پارٹیشن ڈیز سے ہیں, تو اس لیے یہ امید رکھنا کہ وہ ختم ہو جائیں گے کل آسانی کی بات ہے. لیکن کیونکہ وہ اتنے دور ہیں اور کیونکہ چین کا معاملہ درمیان میں آ گیا ہے ہندوستان کو بھی اپنی پالیسی بڑی کیئرفلی استعمال کرنا ہوگی اور افغانستان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ پاکستان اور ہندوستان کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کے اپنا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. تو اس لیے اب مشکل صرف یہ آ جاتی ہے کہ ایسی کنڈیشن میں افغانستان گورنمنٹ کن معاملات کے متعلق کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوگی اور کس حد تک پاکستان ایسا ملک ان کی مدد کر سکتا ہے. جہاں تک ہندوستان کا معاملہ ہے ہندوستان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے جس کی بیسس پہ وہ طالبان جو دوسری فورسز کو انفلوئنس کر سکیں کہ وہ افغانی گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کر سکیں. صرف ایک ہی طریقہ ہے ہندوستان کے پاس, وہ یہ ہے کہ اپنی اسسٹنس افغانستان گورنمنٹ کے لیے بڑھا دے جس کی وجہ سے افغانستان گورنمنٹ کی پوزیشن شاید زیادہ ہو جائے, بہتر ہو جائے, مضبوط ہو جائے اور وہ کچھ اثر کرنے کے قابل ہو جائے. یہی ایک معاملہ رہ جاتا ہے. مجھے کوئی کلیئر کٹ چینج نظر نہیں آتا.
اچھا تو ہم اب بات کرتے ہیں آخری اس سمن میں ہم سوال, کیونکہ اس کے بارے میں تو باتیں بہت ساری ہم کرتے آئے ہیں, ہمارے پروگراموں میں مستقل موضوع بھی یہ رہا ہے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کی آئندہ جہت اور امریکہ کا رول, بھارت کا رول, چین کا رول. ایک اور بات جو بڑا کوئک ڈاکٹر یاسا آپ سے مجھے کامنٹ چاہیے کہ طالبان کو بھی اشرف غنی نے اپنے ساتھ مذاکرات کی دعوت دی ہے, آپ اس کا امکان کیا دیکھتے ہیں؟ طالبان کے ساتھ مصالحت کی موجودہ حکومت افغان حکومت کے ساتھ کوئی صورت ہو سکتی ہے؟
اس میں بھی کوئی غیر صورت کوئی نئی بات تو نہیں ہے. سارے ادوار میں 2001 کے بعد جو نئی حکومت آئی اور 4-5 سال تک تو سچویشن کچھ اور تھا, اس کے بعد سے جو یہ مصالحتی کوششیں شروع ہوئی, کبھی تند اور کبھی کند, لیکن کسی حد تک ہمیشہ جاری رہی ہیں. لیکن وہ طالبان ہمیشہ ریلیکٹنٹ رہے ہیں اس بات کو لے کے, کیونکہ ان کا جو ورژن ہے سیاست کا یا جو جس لائف اسٹائل کو وہ فالو کرتے ہیں وہ میچ نہیں کرتا کابل سے کسی بھی پیرائے میں. نہ وہ افغانستان کے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں, نہ وہ جو ہے اس حکومت کو لیجیٹیمیٹ مانتے ہیں, اور نہ یہ جو جس فریم ورک میں یا جس چارٹر کے اوپر جو ریکگنائزڈ اقدار ہیں بین الاقوامی طور پر جو کابل میں ریکگنائز ہے, ان چیزوں کو نہیں مانتے وہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ بہر صورت اگر وہی پرانے ڈگر پہ چلتے ہوئے وہ اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے تو وہ वो उससे नतीजा नहीं निकलेगा, उसके लिए कुछ नए अल्टरनेटिव्स की जरूरत है। एक नए विजन के साथ अगर प्रेसिडेंट साहब आगे बढ़ते हैं जो तालिबान के लिए भी काबिल कबूल हो और दूसरे अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी काबिल कबूल हो, तो हो सकता है
कुछ हो जाए। अच्छा, अब अगली सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश के झंडे कब्जे में लिए हैं। शाम और इराक में सरगर्म इस ग्रुप के झंडे वफाकी दारुल हुकूमत की मसरूफ तरीन शाहरा एक्सप्रेस हाईवे पर इकबाल टाउन के मकाम पर एक पुल पर लगाए गए थे। अभी तक पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता तो नहीं चल सका कि इंतहाई महफूज इलाके में झंडे किसने लगाए हैं और ना ही इस हवाले से अभी किसी को गिरफ्तार किया गया है। वजीर ममलकत बराए दाखला तलाल चौधरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू की है और कहा है कि इस मामले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हुकूमत ने इसकी तहकीक के लिए एक खसूसी टीम भी तश्कील दे दी है और ऐसे अनासर को किसी तौर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तलाल चौधरी क्या कहते हैं, आइए सुन लेते हैं।
मैंने आपसे कहा है कि कोई ऐसी प्रेजेंस यहाँ पर नहीं थी जो आप कह सकें कि जिससे कोई कोई तंजीम इतनी उसके पास वसाइल या इतना स्ट्रक्चर हो कि वो अपना काम कर सके। इसकी तरदीद जो है पहले भी वजारत दाखला करती रही है। इस मामले पर हम पूरी एक तहकीक कर रहे हैं, FIR दी जा चुकी है, स्पेशल टीम बन चुकी है और इसकी तहकीक करके मजीद आपको आगाह किया जाएगा।
ये अभी आप वजीर ममलकत बराए दाखला तलाल चौधरी की बात सुन रहे थे और यहां हम ये बताते चलें कि इससे पहले भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ऐसी खबरें भी मिली हैं, इत्तलात भी आई हैं कि ये ग्रुप यहां पर काम कर सकता है और बाज़ अफराद की तरफ से दाइश के हक में नारे और पंफलेट भी तकसीम करने की कोशिश हुई है, लेकिन सियासी और अस्करी क्यादत दोनों ये कहती हैं कि ना तो ये तंजीम मौजूद है और ना इसे यहां कदम जमाने दिए जाएंगे। राणा साहब, क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि दाइश का मुल्क में मुनज्जम वजूद नहीं लेकिन ये समझते हैं कि बास शिद्दत पसंद अनासर इस ग्रुप को मुनज्जम करने की कोशिश कर रहे हैं?
जी, मुझे एक्चुअली मैं बिल्कुल इसे इत्तफाक करूंगा कि ऐसे एक्चुअली ऐसा ग्रुप कोई अगर आप कहें मुझे कि कोई उनका टेंजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, मैं नहीं इससे बात एग्री करता क्योंकि उसकी निशानियां नहीं है। और वैसे भी जो अभी आपने तलाल साहब का बयान सुनवाया है या जो भी आप है कि वो शायद उनको पता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो IBOs होते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक में नहीं आती और वो जितने भी ग्रुप प्रिंटर ग्रुप री इमर्ज होते हैं या टूट के दूसरे ग्रुप से मिलते हैं, वो हमेशा जो ताकतवर ग्रुप जिसका दुनिया में बहुत चर्चा है वो उसका नाम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू गेन रिक्रूटमेंट और फंडिंग। इस केस में भी मेरे ख्याल में यही बात हुई होगी कि चूंकि ये अभी मुहर्रम शुरू हुआ है और हमारे यहाँ जाहिर है यहाँ से बहुत सारे और बाकी ममालिक से भी फाइटर्स गए थे सीरिया में लड़ने, इधर उधर सारी जगहों पे, तो वो जो एक्शन रिएक्शन होता है, ये जो मिलिटेंट्स होते हैं आपस में स्कोर सेटल करते हैं, तो किसी ग्रुप ने उसके झंडे उठा के वहां कर दिए होंगे या किसी ने वैसे डिटूर दिया होगा या डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुनज्जम, हाँ ये बात सही है कि अफगानिस्तान में मौजूद दाइश की मौजूदगी अमेरिकन ने भी कन्फर्म की है और बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इंटरनेशनल उन्होंने भी कंफर्म किए हैं। तो बाज़ुकात ये होता है कि जो ये सप्लिंटर ग्रुप होते हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं सिंबॉलिकली ताकि वो कुछ ये जनरेट कर सकें, एक डिस्ट्रैक्शन भी होती है। तो इस सिबन में मैं ये कहूँगा कि जाहिर है पाकिस्तान को इस बात को सीरियस लेना चाहिए और वो जो ले भी रहे होंगे, और मैं इसे बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इसको लाजमन बड़ी सीरियस देखेंगे और इसको एक केस इन पॉइंट लेके इसका पीछा करेंगे ताकि इसकी मौजूदगी का जो खदशा भी अगर है तो वो ना रहे और इसको डिस्करेज करें और इसको एलिमिनेट करें यहाँ से।
अच्छा डॉक्टर हुसैन, जैसा आपके ख्याल में क्या वाकईतन दाइश अफगानिस्तान के साथ साथ ये इम्कान हो सकता है कि पाकिस्तान में भी मसरूफ अमल हो गई हो?
देखिए, इसमें हमारे दूसरे मुआज़िज़ मेहमान ने दुरुस्त इशारे किया इसके ऊपर कि इन चीज़ों को काफ़ी सीरियस तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि मैं वो शख्स हूँ जिसने 2013 में पहली बार बहुत ज़्यादा एम्फेसिस के साथ एक बहुत बड़ा मजमून भी लिखा था मैंने इस पर कि दाइश जो है वो अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी है। तब हमारे प्रेसिडेंट और सारे दूसरे मसूलीन जो थे वो कहते थे कि नहीं, अफगानिस्तान में दाइश के लिए कोई जगह नहीं है और वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। अब जाके वो एक बड़े मुश्किल फैक्टर के तौर पे सामने आ रहा है। तो अब पाकिस्तान में भी नई बात नहीं है, घर से कई साल पहले भी पंजाब के कई शहरों में اور ایون بلوچستان کے بعض حصوں میں ان کے جھنڈے دیکھے گئے تھے اور ان کے پمپلٹس وغیرہ تقسیم ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ اسلام آباد تک پہنچ گئے ہیں تو یہ سیریس ایشو ہے, اور یہی وہ چند باتیں ہیں جسے افغانستان اور پاکستان دونوں نے بہت زیادہ سیریس لینا ہے. اسی لیے ریجنل اپروچ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ دونوں ممالک حد اقل وہ جو کامن چیلنجز ہیں اس کے اوپر جو ہے مل کے بیٹھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں.
اچھا ڈاکٹر اقبال, کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ عراق اور داعش میں شکست کھانے کے بعد داعش اپنا آئندہ ٹھکانہ جنوبی ایشیا میں بنانے کے لیے کوشاں ہے اور زیادہ کوششیں اب کر رہی ہے, اس کا ارتکاز اپنی کوششوں کا اس علاقے پہ زیادہ آ گیا ہے؟
یقیناً یہ تو دیکھیے, یہ چیز تو پچھلے ایک سال سے کوئی کلیئرلی سامنے آنی شروع ہو گئی تھی کہ وہ اپنے داعش جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ وہ ایک فکس سینٹر پہ نہیں رہ سکتے, ان کے پاس ریسورسز اتنی نہیں ہیں اور کہ وہ ایک فکس سینٹر بنا کے اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں. اس لیے یقیناً طور پہ وہ ڈائیورسیفائی کریں گے, اور ڈائیورسیفیکیشن میں وہ یقیناً ایشیا کی طرف موو کریں گے. صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ فلپینز اور انڈونیشیا میں بھی اور ملیشیا میں بھی ان کا اثر خوب بڑھتا جا رہا ہے. اب بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ ایسی کنڈیشن میں آپ اس کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں. اس کو دیکھیے, جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے وہاں پر 207 ملین لوگوں کی پاپولیشن ہے, اور وہاں پر ایک بڑا میجر یوتھ بلچ ہے. یوتھ بلچ کے ہونے کی وجہ سے اور جہاں پر وہاں پہ اکنامک کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز اتنی نہیں ہے, یہ ایک کوئی نئی بات نہیں لگتی کہ وہ اس علاقے میں پھیلے ہوں, یہاں کے جوان سا لوگ اس میں انٹرسٹ نہ لیں. تو بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ کو بڑا ایکٹیولی کام کرنا ہوگا, بڑا اگریسولی کام کرنا ہوگا, جس میں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ یہ فورسز جو ہیں یہ اینٹائی پاکستان ہیں, اینٹائی نیشنل ہیں, اور ان سے بچنا ضروری ہے. اس کے لیے جتنی جلدی یہ کام ہو سکے بہتر ہے. یقیناً سیکیورٹی فورسز کا اس میں استعمال ضروری ہے, لیکن یاد رہے کہ سیکیورٹی فورسز بڑی حد تک اسٹریچ ہو چکی ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ ہر طرح اور ہر وقت پہ اپنا وہ جو رول ہے وہ پورا نہیں کر سکتی جس کی ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب, بات مکمل کر لیں, رانا صاحب تو ضرور. جی ڈاکٹر صاحب,
جی تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آسان نہیں سمجھنا چاہیے, اتنا ایزیلی نہیں لینا چاہیے, یہ ایک سیریس بات ہے, اور اس سیریس بات کو سمجھنے کے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیپس لینے ضروری ہیں. صرف سیکیورٹی ریلیٹڈ اسٹیپس نہیں بلکہ پولیٹیکل لیول کے اسٹیپس بہت ضروری ہو جاتے ہیں. اس لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ وہاں کا نیریٹو بدلے. اس نیریٹو کو بدلنے کے بعد آپ اپنے جوان سال لوگوں کو اس ٹریپ میں نہ پھرنے دیں جس کی وجہ سے ابھی بھی آئی ایس نے دوسرے علاقوں پہ اپنا حملہ بھاری رکھا ہوا ہے.
بہت شکریہ. میں رانا صاحب آپ کو ایک کامنٹ کریے, کیونکہ ابھی ڈاکٹر زمرت سے ہمیں بات کرنی تھی, جس نیریٹو کی بدلنے کی بات ڈاکٹر اقبال کر رہے ہیں. ہماری سیگمنٹ کا وقت اگرچہ ختم ہو گیا.
میں بہت کوئکلی یہ کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہیں ان میں تھوڑا سا گیپ ہے, کیونکہ یہاں پاکستان میں بہت زیادہ اچھے اور جامع طریقے سے کاؤنٹر ٹیررزم کی کمپین جاری ہے, اور یہ فیکٹس جو ہیں گراؤنڈ پہ جو فیکٹس ہیں وہ بتاتے ہیں. جہاں تک آئی ایس کی یہاں پہ کوئی گنجائش ہے یا ہمارے جو نوجوان ہیں یہاں پر وہ خدا نہ خاصہ اس کی طرف مائل ہوں گے, وہ اس لیے صحیح نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک ریفلیکشن ضرور ہے ملیٹنسی کی, لیکن جنرلی اگر آپ بات کریں گے تو وہ تو کہی جا سکتی ہے, مگر اسپیسیفکلی کیس ان پوائنٹ پاکستان کی جو انٹیلیجنس آئی بی او جو کر رہے ہیں پاکستان اتنے عرصے سے, انہوں نے بہت سکسیسفل ریزلٹ دیے ہیں. اسی لیے ہم اونلی ملک ہے میرے خیال میں جو ایکٹیولی کاؤنٹر ٹیررزم کی کمپین کی ہے, جس میں بے تحاشا لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا جہاں تک بیانیاں بدلنے کی بات ہے وہ سافٹ والی سائڈ ہے, اس پہ بھی نیکٹا اور باقی ادارے کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کا جو کیس ہے وہ باقی ممالک سے کہیں بہتر ہے. بہت سارے ویسٹرن کیپٹلز میں بھی آپ کو یہ پتا ہوگا مجھ سے زیادہ کہ وہاں پر بہت سارے جو ریڈیکلائز ہو رہے ہیں لوگ وہ یہ ویڈیوز دیکھ کے ہو رہے ہیں. پاکستان میں ایسے کیسز نہیں ملے ہمیں. ہاں یہ ضرور ملا ہے کہ جو بھی لوگ دوسرے وہ جو ملٹنٹ آرگنائزیشنوں سے متاثر ہو کے گروپ بناتے ہیں
اس کے بارے میں بات ہوئی تھی,
پاکستان کے پاس ایسا سٹرکچر ہے کہ پاکستان اس کو فوری نیوٹرلائز بھی کر دیتا ہے. کراچی والا جو وہ آپ کو یاد ہوگا,
جی ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی, بالکل
جی وہ ہم کر چکے ہیں.
جی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے رانا اطہر جاوید صاحب، ڈاکٹر حسین جاسا جرمنی سے تھے، یہاں سے واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال تھے. ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا، لیکن ہم ایک کوئک کامنٹ لیں گے ڈاکٹر زمرد اوان سے. آپ انہیں ہمارے اس پروگرام میں پہلے سن چکے ہیں، وہ پچھلے دنوں واشنگٹن میں ایک بڑی پرسٹیجیس ان کی پروجیکٹ تھا جس کے لیے وہ آئی ہوئی تھیں، اور وہ اسٹوڈیوز میں تشریف لائی تھیں، اور ہمیں بڑی خوشی تھی کہ ہمارے اپنے پروگرام سے ہم نے انہیں متعارف کرایا تھا. ڈاکٹر زمرد کو آج ہم پاکستان سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، شکریہ بھیجے.
بہت شکریہ. عظمت، یہ بتائیے گا آپ کا تعلق تعلیمی شعبے سے ہے. آپ نے ہمارے تینوں جو لوگ تھے، جس میں دفاعی تجزیہ کار بھی تھے، جس میں افغان تجزیہ کار بھی تھے، جس میں یہاں واشنگٹن کے تجزیہ کار بھی تھے جن کا تعلق مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے، ڈاکٹر زبیر اقبال، ان کی رائے آپ نے سنی. آپ کا تعلق تعلیمی شعبے سے ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال نے نیریٹو کے اوپر زور دیا. داعش یا انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنے کی بات ہو تو کہا جاتا ہے کہ انہیں نظریاتی بنیادوں پر شکست دینا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے. آپ کے خیال میں نظریوں کو نظریے سے شکست دینے کے لیے کیا حکمت عملی درکار ہے؟
تو یہ ہے کہ داعش کوئی ریجنل اور کسی ایک ملک تک محدود فینومینا نہیں رہا. یہ ایک گلوبل تھریٹ ہے جو اکراس دا ریجنز موجود ہے. اس چیز کو سمجھتے ہوئے ایک اور اس میں ڈسکشن کرنا چاہوں گی کہ داعش جو اپنی طاقت لیتی ہے کسی بھی تو وہ اس کی انٹرنل سیکورٹی آرگنائزیشن ہوتی ہیں. سپوز ہمارے ہم بدلائیں موجود ہیں اور اب جنگ کے الیکشن سے اور
زمرد آپ کی آواز بیچ میں کٹتی ہے، تھوڑا سا سگنل کہیں بہتر ہو سکتا ہے؟
جی میں کوشش کرتی ہوں.
جی تو آپ نہیں منٹ نہیں کر سکتے کیونکہ سیگمنٹ میں آگے بڑھنا ہے نا، ہم خاموشی یہاں پہ نہیں رکھ سکتے. آپ جی بات کیجئے مکمل تاکہ آگے بڑھیں. نہیں ابھی بھی نہیں. نہیں بالکل آواز کٹ رہی. اچھا ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم آپ کو دوبارہ فون کرتے ہیں، تو آپ اپنا جی اپنا ٹیلی فون رکھیے، اتنی دیر میں ہم دوسری اس پہ سیگمنٹ پہ بات کرتے ہیں، اور وقت ملا تو پھر آپ سے اس سوال کا جواب ہم ضرور لیں گے. تو اب چاہیے اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. جنوبی ایشیا کی دو ہمسایہ جوہری قوتوں کے درمیان جاری کشیدہ تعلقات کی جھلک جہاں دو طرفہ سرحد پر دیکھنے میں آتی ہے، وہاں پہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خلاف تند و تیز بیانات کا تبادلہ سامنے آیا. لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر پاکستان اور بھارت کے درمیان فائرنگ اور گولہ باری کے تبادلے کے واقعات گزشتہ ایک سال سے مسلسل ہوتے آ رہے ہیں، جس میں دونوں جانب مالی اور جانی نقصان ہوتا ہے. اسی دوران نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان نے بھارت کو جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کی ماں قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ نئی دلی دہشت گردی کو ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جبکہ بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج کی طرف سے کی جانے والی تقریر میں پاکستان پر الزامات عائد کیے گئے، جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے دانشور ڈاکٹرز اور انجینئرز پیدا کیے ہیں اور پاکستان نے کیا پیدا کیا ہے، دہشت گرد پیدا کیے ہیں. تو بھارتی وزیر خارجہ کی تقریر کے جواب میں اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے کہا کہ بھارت پاکستان پر الزام لگا کر اپنے زیر انتظام کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے. تو یہ وہ سارے کے سارے سٹیٹمنٹس تھے جس کے پس منظر میں ہم نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا تھا، جس میں ہم نے افغانستان، یو ایس اور بھارت کے بارے میں اور پاکستان کے تعلقات کی آئندہ جہت کے بارے میں بات کی. تو اب ہم یہاں ڈاکٹر منیش سے پہلے بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بھارت سے ڈاکٹر منیش کمار، یہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر زاہد بخاری، اور پاکستان سے ہمارے ساتھ دے رہی ہیں ڈاکٹر زمرد ایوان. بہت خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آپ سب کو. ڈاکٹر منیش، اس طرح کے جارحانہ بیانات جہاں دونوں ملکوں کی اضطراب اور بے چینی کی عکاسی کرتے ہیں، وہاں سے اس سے بات چیت کے راستے کھلنا اور بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. اب اس قدر کشیدہ صورتحال کے اندر پاکستان اور بھارت کے لیے کوئی قابل عمل یعنی پریکٹیکل راستہ کیا ہے؟
دیکھیے ابھی جو پاکستان میں جو حکومت ہے وہ آلموسٹ الیکشن موڈ میں چلی گئی ہے، اس لیے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ جو جنرل اسمبلی کے اندر میں جو سشما سوراج کا جو بیان تھا اس کے جواب میں جو ہے جو پاکستان کو جو موقع ملے گا اس میں وہ بالکل اس کے جو ہے بالکل ہی ہارڈ قسم کا بیان جس طرح کا ایکسپیکٹڈ تھا وہ ہوا. لیکن میں دو تین باتیں میں کہوں گا کہ یہ تھوڑا زیادہ بھی ہو گیا، اور دو تین باتیں جو ہیں جو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بڑا گوف اپ کیا ہے پاکستان کے امبوائے نے، وہ اس میں دو تین باتیں ہیں جو بہت ہی شاکنگ ہے. میں پوری تقریر کو میں نے سنا कि एक तो जो उन्होंने जो फोटो जो दिखाई कि इंडिया के डेमोक्रेसी का, वो बाकायदा वो कश्मीर का तस्वीर ही नहीं, कश्मीर की पिक्चर ही नहीं है, वो गदर का एक तस्वीर है 2014 का। एक दूसरी तरफ बयानी जो पाकिस्तान की तरफ से हुई कि उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान जो है अपने हर पड़ोसी के यहाँ के साथ अगर वॉर किया है या फिर वहां जाकर के वॉर किया है, ये भी एक गलत बयानी थी। और तीसरी बात कि उन्होंने 17 इंसर्जेंसी का उन्होंने हवाला दिया कि हिंदुस्तान के अंदर में 17 इंसर्जेंसी चल रही है, ये भी फैक्चुअली रॉन्ग है। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जिस तरह के जो बयान हो रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यूएन जनरल असेंबली एक जो है वो डिबेट जीतने का एक जो है वो एक प्लेटफॉर्म बन गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन ये इसका कोई खास मुझे तो लग रहा है कि मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ भी जो बातचीत का जो रास्ता खुलने वाला होगा के बाद ही जो नई सरकार आएगी वो उसके रवैये से तय होगा कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान किस रास्ते में जाएगा।
अच्छा, तो ये बात हम करते हैं अब डॉक्टर जमुरत से। डॉक्टर जमुरत, मुस्बत बुनियादों पर तजिया करते हुए ये फरमाइएगा कि ये तो बात हम बहुत कर चुके कि भारत गलत कहा, भारत ने गलत बयानी की, पाकिस्तान ने गलत बयानी की, इल्जाम दर इल्जाम का सिलसिला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमेशा से जारी चला आता रहा है। एक मुस्बत बुनियाद बनाकर आप ये फरमाइएगा कि सिफारतकारी के चैनल्स को खोलने और बातचीत के तातुल को खत्म करने के लिए अब इन दोनों मुल्कों को करने क्या करने की जरूरत है। ये बात तो हम बहुत कर चुके हैं कि कहां कौन गलत है, किस तरह से है। जी
जी भेजन, मेरा ख्याल है इन दोनों ममालिक को ये समझने की अशद जरूरत है कि हम अपने हमसाए तब्दील नहीं कर सकते और हमें वी हैव टू लिव विद दिस रियलिटी कि हम नेबर्स हैं, और इस चीज को रिस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे की सवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए उनको ये देखना चाहिए कि जिनके मसाइल हैं उनको वो टेबल पे बैठ के हल करें। अब जो ग्रॉस वायलेशन हो रही है और इंडिया कर रहा है, पिछले जनवरी से लेकर अब तक ग्रॉस वायलेशन तकरीबन 600 वायलेशन की हैं इंडिया ने, तो इस इन सब चीजों की मौजूदगी में हालात को बेहतर करने के लिए एक ही रास्ता है कि वो डायलॉग की तरफ आए और कश्मीर का जो इशू है, कश्मीर के भी रियलाइज करें कि कश्मीर और पैलेस्टाइन ये ही दोनों मॉडर्न टाइम्स के अंदर कॉलोनीज रह गई हैं, बाकी तमाम कॉलोनीज खत्म हो गई हैं और इनके ऊपर ही जिस तरीके से जारहियत और कब्जा जारी है इसके ऊपर इन दोनों के हल करना चाहिए। पिछले दिनों जो वाटर डिस्प्यूट के हवाले से
डॉक्टर समरत, इन चीजों को छोड़ दीजिए, ये सारे मसाइल हम गाय गाय इन पर बात करते आए हैं, यही मेरा आज का सवाल था कि ये मसाइल तो सामने हमारे हैं, क्या तरीका कार होना चाहिए, क्योंकि हालात बहुत इस नहज पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि कहते हैं कि जहां पर सिफारतकारी खत्म होती है वहां पे तनाजे की जड़ शुरू होती है, तो सिफारतकारी को दोबारा बहाल करने, उन चैनल्स को खोलने के लिए क्या करने की जरूरत है दोनों मुल्कों को।
मेरा ख्याल है दे हैव टू ओपन द पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट, जो लोगों की पहले हमने देखा था कि वीजा रिस्ट्रिक्शन आ रहे थे, अब दोबारा वीजा रिस्ट्रिक्शन आ रही है, पीपल टू डीमिया को सामने आकर वो
आपकी आवाज बिल्कुल खत्म होती जा रही है फिर से। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट और एकेडेमिया को लाना जरूरी है, ये डॉक्टर जमरत का नुक्ता नजर है इस बारे में। डॉक्टर साहब, आपके ये लाइन की क्या सूरत हो सकती है कि हम जरा बेहतर अंदाज में बात कर सकें, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें क्वालिटी खराब है, हमें सुनाई नहीं देता। उतनी देर में हम डॉक्टर बुखारी से बात करते हैं।
मैं एक और नंबर आपको सेंड कर देती हूँ
जी। वो आप हमारी प्रोड्यूसर ही आपसे पूछ लेती हैं, तो उन्हीं को बता दीजिए आप। तो डॉक्टर बुखारी, इस वक्त आपसे हम बात करते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर खिलाफ वर्जियों को रुकवाने के लिए अकवाम मुत्तहदा या बैन अलाक्वामी बिरादरी कोई किरदार अदा कर सकती है, ये बात के छोड़े कि कश्मीर में पाकिस्तान का रवैया क्या है, भारत का क्या है, क्या होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो अहम मसला मेरे नजदीक है और जो मेरा सवाल है वो यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा डायलॉग शुरू करने की क्या सूरत होनी चाहिए और कौन से ऐसे फरीक हैं जो इसमें मदद कर सकते हैं।
देखें, एक तो ये हो सकता है जो यूएन की तरफ से, वो भी अगर ये हुकूमतें इसको तस्लीम करें कि यहाँ से किसी बड़ी को नुमाया शख्सियत हो, जैसे कोफी अन्नान है या डेस्मंड टूटू हैं या कोई और जो दुनिया में एक नुमाया शख्सियत है, उसको उस इलाके के लिए, पाकिस्तान और इंडिया के लिए, कश्मीर के लिए एक यूएन की तरफ से नुमाइंदा बनाया जाए और वो वहां पे इसको शटल डिप्लोमेसी के जरिए ऐसे हालात पैदा करें कि आपस में बातचीत का मौका जो है बढ़ सके और मसले का कोई हल निकल सके। तो ایک تو کم از کم یہ تجویز ہو سکتی ہے کہ جس پہ اگر غور کیا جائے اور عمل کیا جائے تو ایک چیزیں فوکس ہو سکتی ہیں ایک طرح.
جی اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر منیش سے پہلے بات کرتے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب، چین اور روس دونوں ملکوں پر اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے صورتحال کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا نہیں کر سکتے کیا؟
دیکھیں، ایک چیز جو ایون پولیٹیکل کلاس کے اندر میں یہ جو سرکاریں ہیں، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس میں ایک رائے ہے ہندوستان کے اندر میں کہ جو پاکستان کے ساتھ جو مسئلہ ہے، جو خاص کر کے وہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے، اس میں کوئی تھرڈ پارٹی انوالومنٹ نہیں. اس کو یہاں پہ یہ بالکل کنسنسس ہے کہ تھرڈ پارٹی کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگا، اور جیسا کہ اس سملا ایگریمنٹ کے تحت جو باؤنڈری لائن جو باندھ دی گئی ہے، اس سے شاید ہی کوئی ہندوستان کی طرف سے کوئی یہ کوئی اس کو باہر جا سکے. لیکن ہاں، ایک بات تو ضرور ہے کہ دیکھیے، میں ہم لوگ جیسے لوگوں کو تو یہی لگتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ کو جو ڈیفیکلٹ پوائنٹس ہیں، جہاں پہ بات چیت نہیں ہو سکتی، جہاں پہ بالکل ہی جو ہے اپوزٹ ویوز ہیں، ان مسئلوں کو کم سے کم سائڈ رکھ کر ان باتوں پہ بات چیت کی جا سکتی ہے، جہاں پہ جو ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کی نیڈز ہیں، جو اکانومی ہے، اور بھی بہت سارے سے چیزیں ہیں جس میں جو ہے بالکل ہی دونوں میں ایگریمنٹ ہے. تو کم سے کم ایک راستہ تو یہ ہو سکتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ وہ سب سے صحیح راستہ ہوگا. تھرڈ پارٹی کا انوالومنٹ تو شاید ہی پاسبل نہیں ہو پائے، لیکن جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جن باتوں پہ ہم ایگری کرتے ہیں ان سے شروعات کی جا سکتی ہے، کہ تاکہ پھر ماحول میں کچھ تبدیلی آئے، وشواس بڑھے، آپس میں جو ہے کچھ کوآرڈینیشن بڑھے، تب پھر اس کے بعد جو کنٹروورسل ایشوز ہیں جو اس پہ جو ہے آگے بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم الٹے راستے سے چلیں کہ پہلے کنٹروورسی کو ختم کریں، پھر دوسرے تعلقات، دوسرے چیزوں کی بات چیت کریں، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اب تک ہوتا آیا ہے، اور یہ جو ہے اس لیے جو ہے وی آر ناٹ ایبل ٹو بریک اینی آئس. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، ہندوستان کو بھی سمجھنا پڑے گا، پاکستان کی سرکار کو بھی سمجھنا پڑے گا. اور ایک دو چیز جو بالکل جو غائب ہو گئی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، کہ ہندوستان اور پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے، اس نے اپنا بھی جو ہے بالکل جو ہے منہ جو ہے انہوں نے بند کر رکھا ہے. وہ سرکاروں کے اوپر پریشر نہیں ڈالتے، وہ اخباروں میں لیکھ نہیں لکھتے، وہ اپنے اوپینینس جو ہے وہ بالکل صاف صاف نہیں رکھتے. ہندوستان میں بھی یہی حال ہے، پاکستان میں بھی یہی حال ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ اس وجہ سے بھی جو ہے ان ایلیمنٹس کو زیادہ موقع مل جا رہا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے جو یہ جو ٹینشن جو ہے، یہ جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ، وہ بڑھتا جائے اور بالکل جو ہے وہ. تو یہ ڈس اپوائنٹنگ ماحول ہے، لیکن مجھے ابھی تو جو ابھی کا جی ابھی کے جو ماحول کے مطابق جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کے گورنمنٹ کے ساتھ بھی اپنی سمسیا ہے، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، پرابلمس ہیں، کہ جب تک وہاں چناؤ نہیں ہوتے ہیں پھر بھی تب تک ان کو جو ہے وہ کشمیر کا ریٹورک جو ہے ان کو رکھنا پڑے گا. تو یہ چیز ہے. اور اس کے بعد بدقسمتی سے جب وہ پاکستان کا چناؤ ختم ہو جائے گا، ہندوستان میں الیکشن آ جائیں گے.
ہاں جی، کوئی نہ کوئی صورت چلتی رہتی ہے. جی، کوئی نہ کوئی صورت چلتی رہتی ہے.
جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے. یہ پرابلم جو ہے سیریل پرابلم ہے.
جی، ڈاکٹر بخاری کچھ کہہ رہے ہیں.
میں کہوں گا کہ لیڈرشپ کو جو ہے ان سب چیزوں سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے، ان کو ایک ہارڈ اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، اپنے اپنے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ فیوچر جو ابھی ہو رہا ہے اس سے بالکل ایک ڈارک فیوچر کی اور ہم لوگ جا رہے ہیں. بہتر یہی ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے ان سب چیزوں کو بند کر ایک اچھے پوزیٹو راستے کی اور اپلائیں.
اچھا، یہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر بخاری، جیسا کہ وہ ڈاکٹر صاحب تو بات کر رہے ہیں کہ کوئی تھرڈ آپشن کی بات نہیں ہو سکتی، لیکن کیا امریکہ خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اور جہاں پر چین کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے بھارت سے بڑے اور فعال رول کا مطالبہ کرتا آ رہا ہے، کیا ان دونوں جوہری ملکوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا نہیں کر سکتا؟
اصل میں کر تو سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ میں تشخیص اس وقت یہ ہے، جو برس اقتدار گروہ ہیں ان کی تشخیص یہ ہے بدقسمتی سے، اور میرا خیال وہ سراسر غلط ہے، وہ یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ بھارت کو ہم اتنا بیف اپ کر دیں کہ وہ چائنا کا مقابلہ بھی کرے، اور وہ اس کو ایک لحاظ سے ہم پروکسی لیڈر مان لیں ساؤتھ ایشیا کا، تو وہ بھارت کو وہ کردار سونپنا چاہتے ہیں. تو وہ میرا نہیں خیال کہ بھارت کر سکتا ہے. اگر بھارت کے میں جس طرح کے حالات جیسے امریکہ میں ہوئے کہ انتہا پسند جو لوگ ہیں وہ برسر اقتدار آ رہے ہیں، وہ گروہ زیادہ تقویت پہنچا رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا جو جرنلسٹوں کا قتل ہو رہا ہے، جو
جی اس کا وہ ہمارا اگلا موضوع ہے،
ساری جو چیزیں
اگلے موضوع پہ بات کرتے ہیں.
نہیں ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے امریکہ کر سکتا تھا، لیکن یا تو اس وقت بھارت میں لیڈرشپ جو ہے وہ عام جو سطح ہے اس سے اوپر ابھرے
और ये सोचे कि भाई सब कॉन्टिनेंट में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसे कहा जाता था बर्रे सगीर पाक और हिंद, उसमें कोई आधे से ज्यादा लोग हैं, उस पूरे जो आबादी है तकरीबन कितनी है, तकरीबन 1.6 बिलियन है या कितनी आबादी है, आधे लोग जो हैं वो गुर्बत से नीचे हैं, उनका बुरा हाल है उनका, वो मैं आदाद शुमार नहीं देना चाहता। इन सब को ऊपर उठाने के लिए बड़ी ही जरूरत है कि यहाँ एक फजा बेहतर हो, कोऑपरेशन की हो, सारा जो रिसोर्सेज है वो उनकी अपलिफ्टिंग के लिए लगाए जाएं। लेकिन वहाँ एक खुमार है एक जंगी कुवत बनने का और जबरदस्ती चाइना के मुकाबले में आने का, अमेरिका की तरफ से भी है और इवन अफगानिस्तान के साथ जिनके साथ कोई बरारा ताल्लुक नहीं है वहां पर भी अपने असर और रसूख को बढ़ाने का, पाकिस्तान को नीचा दिखाने का, तो इस तरह तो गाड़ी नहीं चलेगी ना इस तरह। इसलिए और पाकिस्तान में भी यकीनन कई चीजें ऐसी होती हैं जो काबिले एतराज हो सकती हैं, लेकिन असल मसला यह है दोनों तरफ से लीडरशिप या तो इन इंतहा पसंदा जज्बात से ऊपर उभरे और कहें हमें इस पूरे इलाके को हमने तरक्की देनी है, लो आवाम को हमने ऊपर लेके आना है। और जहां तक कश्मीर की बात है उसमें देखिए पाकिस्तान का भी इश्यू नहीं है, ये तो इंडिया की डेवलपमेंट का मसला। मैं उसकी मिसाल यूं देता हूं, जैसे अमेरिका में हम होता है ना कोई जब वो खलाई सैयारा भेजते हैं, तो जब वो खलाई सैयारा भेजते हैं तो उसको कोई ना कोई ऊपर जाके कुछ रॉकेट जो है वो गिराने पड़ते हैं। इंडिया ने भी अगर बड़ी कुवत बनना है तो उसे कश्मीर का रॉकेट गिराना पड़ेगा तभी ये सैयारा ऊपर जा सकेगा, वरना कश्मीर की जो कुवत है वो बिल्कुल वही सूरत है कि वो सैयारे को भी ले डूबेगी, क्योंकि अब वो जो सारे इल्जाम आते ये बाहर की कुवतें हैं, अमरीका पाकिस्तान करवा रहा है इंतहा पसंदाना कुवत, वो सारे गलत साबित हो गए हैं। खुद जो इंडिया, मेरे ख्याल इंडिया की सिविल सोसाइटी को उठना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये जुल्म करके आप नहीं रोक सकते लोगों के आजादी के जज्बात को। तो इंडिया को अपने जो डेवलपमेंट का जो सैयारा है उसको तरक्की का ऊपर ले जाने के लिए कश्मीर का रॉकेट गिराएंगे, उन्हें कामयाबी मिलेगी।
अच्छा डॉक्टर जमुरत से बात करते हैं। डॉक्टर साहब एक और सेगमेंट के लिए हमें ठहरिए, एक और सवाल आपसे करना है, वो जो जर्नलिस्टों की बात हो रही थी। डॉक्टर जमुरत आप जरा एक क्विक कमेंट करती जाइए, जो आप कह रही थी अपना कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो है वो ज्यादा बेहतर होंगे इस सूरत हाल को जहां पे तातुल आ गया है मुज़ाकरात का दोनों मुल्कों के दरमियान और कशीदगी बहुत बढ़ गई है, इसको जरा बता दीजिए ताकि हम फिर अपनी इस सेगमेंट को खत्म करें, पहले ये आगे चली गई।
जी मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ पहले जो साहब ने कहा है कि जब तक ये सिविल सोसाइटी ये एक्नॉलेज नहीं करेगी पूरा, और इंडिया इटसेल्फ उसकी गवर्नमेंट उसकी इंस्टीट्यूशन ये एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि सोलो फ्लाइट्स नहीं पॉसिबल, रीजनल तरक्की तभी हो सकती है जब आप, ये तो नहीं हो सकता आप एक तरफ कहें जी हम यहाँ पर रीजनल एक्टर का रोल प्ले करेंगे और दूसरी तरफ आप एट्रोसिटीज ग्रॉस एट्रोसिटीज जारी रखें, ना सिर्फ अपने आपके अपने मुल्क में भी वो जारी हैं बल्कि कश्मीर में तो एक एविडेंस है ही। लेकिन इस चीज को देखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपस में एक दूसरे साथ ओपन किया जाए कॉन्टैक्ट, सिविल सोसाइटी रोल प्ले करे और ये अंडरस्टैंड किया जाए कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोनों ममालिक के, ना सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर बल्कि अवाम के ऊपर भी, और तभी ये सिचुएशन बेहतर हो सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमरत अवान हमारे साथ ही पाकिस्तान से। डॉक्टर साहब आपसे फिर भी हमारी बात होगी। अब हम क्विक कॉमेंट्स लेते हैं। पंजाब में एक और सीनियर सहाफी के सिंह के कत्ल के साथ साथ भारत में 3 हफ्ते के अंदर 3 सहाफियों का कत्ल हो चुका है और सहाफी बरादरी के हुकूमत से कई सवाल हैं। डॉक्टर मुनीश, सहाफियों के कत्ल की इन वारदातों के मुहर्रक या मोटिव्स की वजाहत आप क्या करेंगे, क्या इसकी बुनियाद आप आइडियोलॉजी देखते हैं?
देखिए ये जो पंजाब में जो अभी जो लेटेस्ट जो हुआ है वो मोहाली के अंदर में, वो उसका आइडियोलॉजिकल मोटिव तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये जो मसला जो बेंगलोर का था उसमें एक लेफ्ट एक्टिविस्ट कम जर्नलिस्ट जो थे उनका उनके साथ जो हुआ है वो चिंताजनक है। हम लोगों ने उसको लेकर के दिल्ली के प्रेस क्लब में हम लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह भी किया था। हम लोग वहाँ पे सरकार को सरकार की तरफ से बहुत एम्बैरेसमेंट भी हुई उन लोगों को, लेकिन फिर ये मसला जो है ये हम लोगों के लिए भी बहुत परेशान करने वाली है हिंदुस्तान के अंदर भी कि ये अचानक से ये ट्रेंड जो है बढ़ा है। लेकिन दो बातें हैं कि एक जो ये एक असम के त्रिपुरा के अंदर में जो हुआ वो त्रिपुरा में वो बिल्कुल ही एक अनएक्सेप्टेबल था, क्योंकि वो एक यंग जर्नलिस्ट टीवी जर्नलिस्ट था जिसको जो वो प्रोटेस्ट जो है वो कवर कर रहा था। वहां पे एक ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन है और प्लस एक वहां की सरकार सिक्किम के बीच में जो वो आपस में कुछ झगड़े वगैरह हो रहे थे उसको वो कवर करने गया था, जहां उसपे उसको पब्लिक लिंचिंग किया गया है।
साइकोलॉजिकल नहीं, वो बेसिकली वो पब्लिक लिंचिंग, वो बिल्कुल ही इंटॉलरेंस का मसला है।
इंटॉलरेंस का मसला
जो है, ये इंटॉलरेंस का मसला था। आइडियोलॉजिकल मसला आप कह सकते हैं,
आइडियोलॉजी एंड इंटॉलरेंस दोनों ही आ गया ना जी।
ये जो पंजाब में जो नजर आ रहा है वो एक एक क्राइम का मसला ये है, इसमें कोई कोई बात मतलब कोई इसमें कोई आइडियोलॉजिकल एंगल जो है इसमें अभी तक जो है सामने नहीं आया है।
अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीश कुमार भारत से हमारे साथ थे। डॉक्टर बुखारी, इस सिलसिले में बिल्कुल क्विक कमेंट करिएगा, क्योंकि ये मेरा एक जिसे कहना चाहिए एक जनरल सवाल है कि दुनिया भर में सहाफियों के लिए मसाइल मौजूद हैं, कहीं ज्यादा हैं कहीं कम हैं। जनूबी एशियाई खित्ते में इस रुझान की बुनियादी वजह आपके नज़दीक क्या है? जैसा कि डॉक्टर साहब ने इशारा किया आइडियोलॉजी और इंटॉलरेंस, आप इसको किस तरह से देखते हैं? डॉक्टर जाहिद बुखारी नहीं है हमारे साथ। अच्छा चलिए, डॉक्टर जाहिद बुखारी के लिए हमारा ये सवाल मौजूद था। हम चाहते थे कि ये जाने कि आइडियोलॉजी और इंटॉलरेंस के अलावा और क्या मोटिव्स हैं जो कि सहाफियों के लिए दुनिया भर में मसाइल का सबब बनते हैं। तो अब हमारे सेगमेंट का आखिरी सेगमेंट का वक्त भी आ गया, काफ़ी अहम सेगमेंट है जहाँ जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जर्मनी में इंतखाबात आज हो रहे हैं और ये जिससे ये उम्मीद की जा रही है, तवक्को भी है कि चांसलर एंगेला मर्केल मुद्दत के लिए शायद ये मनसब हासिल कर सकेंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लंदन से बैरिस्टर अमजद मलिक, हमारे प्रोग्रामों का एक और मुमताज नाम है, और जर्मनी ही में मुकीम डॉक्टर हुसैन जासा, जो कि न सिर्फ लिखते हैं बल्कि अपने मीडिया आउटलेट्स के भी चलाते हैं। तो इस वक्त हम उसी जर्मनी ही के होने वाले इलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चांसलर एंगेला मर्केल की जहां चौथी मर्तबा कामयाबी की तवक्को की जा रही है, वहां पर साथ ही साथ दूसरी जंग-ए-ज़िम के बाद पहली मर्तबा इन इंतखाबात में इंतहाई दाएं बाजू की जमात के कानून साज इदारे भी पार्लियामेंट में पहुंचने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। तो डॉक्टर यासा, आप जर्मनी में मुकीम हैं, सियासी सूरत हाल पर आपकी गहरी नजर है। जर्मनी में इस वक्त आम वोटर का रुझान क्या है? कदामत पसंदी, एतदाल पसंदी या इंतहाई दाएं बाजू की हिमायत, किस तरह से देखते हैं आप इसको?
मैं तो इस तरह नहीं समझता कि इंतहाई दाएं बाजू की कुव्वतों को वो जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशल रोल प्ले करेंगे, लेकिन ठीक है, उनके खुसूसन दो तीन सालों से उनके पॉपुलैरिटी के ग्राफ में थोड़ी बेहतरी आई है, लेकिन किसी भी ओपिनियन पोल प्री पोल जो ओपिनियन हो या सर्वे होता है उसमें कहीं पे भी जो है वो मैक्सिमम जो है 10-13%
जी,
फिर भी ये जो है ऑल्टरनेटिव एंडोर्समेंट के लिए बहुत ज्यादा है। तो अब देखना ये होगा कि ट्रूली एट द एंड ऑफ द डे बैलेट बॉक्सेस में से क्या निकलता है।
डॉक्टर साहब आपका जी, डॉक्टर साहब आपका टेलीफोन, डॉक्टर साहब आपको, डॉक्टर यासा हम आपको सुन जी डॉक्टर यासा आपको सुन नहीं पा रहे, आप जरा रखिए टेलीफोन, आपको हम दोबारा कॉल करते हैं। उतनी देर हम बैरिस्टर मलिक साहब से बात करते हैं। मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि ब्रेक्सिट की वजह से जर्मनी के इन हालिया इंतखाबात पर किसी नौयत के असरात मुरतब होने का इम्कान है?
जी बहुत शुक्रिया, मैं समझता हूँ एंजेला मर्केल जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और एक एक तरह की सियासत जिसमें स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमी हो उसको लेके चलती हैं, और बड़ा बोल्ड उन्होंने फैसला किया था कि जब तारकीन वतन को, इमिग्रेंट्स को, स्पेशली रेफ्यूजीज को, उनके लिए दरवाजे खोले थे, जिसकी वजह से बाद ब्रेग्जिट और दहशतगर्दी के जो वाकयात यूरोप में हुए हैं उसकी वजह से जो उनकी दाएं बाजू की जमात एएफडी है उसको थोड़ी पजीराई मिली है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतनी पजीराई मिली होगी कि जर्मन जो वोटर है जिसमें कहते हैं कि 61.5 मिलियन वोटर में से कुछ जो तादाद है वो अनडिसाइडेड है, लेकिन स्टिल स्टेबिलिटी की वजह से आई डोंट थिंक के इतना ज्यादा सवे होगा कि वो एंजेला मर्केल को गिरा सके। मैं समझता हूँ कि एंजेला मर्केल की पोजीशन स्ट्रांग है और वो फिर कोलिशन के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगी।
डॉक्टर जासा, जर्मनी की मौजूदा क्यादत ने तारकीन वतन के लिए हमदर्दी और हिमायत का रवैया अपनाया था, और इस रवैये की वजह से आप समझते हैं कि चांसलर मर्केल को किसी नौयत के बड़े धचके की तवक्को है? डॉक्टर हुसैन जी,
बड़ा फैक्टर है वो, जो खुसूसन 2015 के एंड में जो एक सैलाब आया था मुहाजिरीन का इस तरफ, बड़ा फैक्टर है, और वो वही एक बेस है अल्टरनेटिव फॉर डॉयचलैंड के लिए
انہوں نے اس مسئلے کو بہت زیادہ ایکسپلوئٹ کیا. اور بٹ دوسری طرف جو ہے ایک دوسری بڑی حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس جو بھی گزشتہ جو پارلیمنٹ تھا اس کا جرمنی کا, اس میں 37 جو ممبرس تھے وہ مائگرینٹ بیک گراؤنڈ رکھتے تھے, اور جو ہے ہر 10 ووٹر میں سے ایک ووٹر جو ہے وہ اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں, یعنی یا ماں کی طرف سے یا والد صاحب کی طرف سے وہ جو ہے مائگرینٹس ہیں. تو وہ ایک بڑا فیکٹر ہے, اس کا گھر سے نقصان یہ ہوا ہے کہ آلٹرنیٹو فار ڈوئچ لینڈ پارٹی جس نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا, اس کا گراف بہت زیادہ تھوڑا سا اونچا گیا ہے. اور اینگلا مارکل کو بھی یہ کہنا کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا وہ بھی زیادہ درست نہیں ہے.
اچھا بیرسٹر ملک, اگر چانسلر اینگلا مرکل کو چوتھی مرتبہ قیادت سنبھالنے کا موقع مل جاتا ہے تو برطانیہ میں اس کی پذیرائی کیسے ہوگی, برطانیہ میں اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ یورپ کی بات ہم بات کو کرتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ یورپ جو ہے بڑی ایک اسٹرانگ پوزیشن میں آئے گا کہ ایک ایکسپیرینس اسٹرانگ موسٹ پاورفل لیڈی ان دا ورلڈ جو ہے وہ دوبارہ ریٹین اگر کرتی ہے تو یورپ کی ایز سچ جو ڈیلنگ ہوں گی برطانیہ کے ساتھ اس کی نیگوسیشن میں, اس کی ہیڈ آف اسٹیٹ کی جو ملاقاتیں ہیں ان میں بڑا فرق پڑے گا, کیونکہ ایک بہت ایکسپیرینس جو لیڈر ہے وہ وہاں موجود ہوگا جرمنی میں, اور جرمن اتنی آسانی سے تبدیل نہیں کرتے, وہ زیادہ سیکیورٹی اکانومی اس کو پریفرنس دیتے ہیں. اور اینجلا مرکل نے جو ریفیوجیز کے بارے میں بھی جو فیصلہ امیگریٹس کے بارے میں کیا تھا اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایکسپوز کرتا ہے کہ ہم جنگیں لڑنا تو چاہتے ہیں لیکن اس کا جو وزن ہے بعد میں, اس کی جو آفٹر میتھ ہے اس میں حصے داری نہیں چاہتے. اینجلا مرکل نے لیڈرشپ دکھائی اور ایکسپوز کیا اور بتایا کہ اگر آپ جنگیں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں یا نیٹو یا دوسری افواج تو جو پھر اس کے نتائج سے نکلنے والے جو اثرات ہیں اس کو بھی مل کے بھگتنا چاہیے رادر دین کسی ایک ملک پہ ڈالیں یا کسی ایک ریجن میں ڈالیں. تو میرے خیال میں برطانیہ ان کے ساتھ برابری کی سطح پہ ڈیل کرے گا, اور اینجلا مرکل اسٹرانگ ہیڈڈ لیڈی ہے, ان کے آنے سے جو نیگوسیشنز ہو رہے ہیں پوسٹ بریگزٹ اس میں میرے خیال آسانی ہوگی. اور اگر دائیں بازو کی جماعتیں زیادہ پذیرائی نہیں حاصل کرتی, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک حد سے زیادہ جرمن جو ہے ان کو پذیرائی نہیں دیں گے, تو یہ یورپ کے لیے اور یورپ کے اور آپ باہمی مغرب کے تعلقات کے لیے اچھا ہوگا, کیونکہ مختلف کمیونٹیز کو وہاں جو بسی ہوئی ہیں جرمنی میں, دوسرے یورپین ممالک میں اور برطانیہ میں, تو یہ منورٹیز اور دوسری مسلم کمیونٹیز کے لیے ایک خوشائن بات ہوگی.
اچھا ڈاکٹر یاسر, یورپ میں موجودہ سیاسی رجحان کے بارے میں بھی ہمارے سننے والوں کو بتائیے, کیا ایشوز ہیں جو سیاسی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی بنیاد بنے ہیں؟
سب سے پہلے یہ جو گزشتہ 10 سالوں سے جو گرینڈ کولیشن ہے اس میں جو وہ جو بیسک کانسیپٹ جو تھا وہ رائٹ اور لیفٹ کا وہ تھوڑا سا مکس کر دیا, چونکہ وہ سی ڈی یو جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ سینٹر رائٹ پارٹی اور ایس پی سینٹر لنک پارٹی, سو وہ جو کلاسیکل ٹائپ کے جو سلوگنز ہوا کرتے تھے وہ جو ہے وہ تھوڑا سا مکس اپ ہو گیا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ دائیں بازو کی جو نئی ابھرنے والی پارٹی ہے آلٹرنیٹو فار ڈوئچ لینڈ اور دوسری طرف سے وہ جو ڈی لنک کے جو لیفٹ پارٹی وغیرہ تھوڑا سا ان میں جو ہے وزن نظر آتا ہے. اب فرق کیا ہے بیسیکلی فرق یہ ہے کہ یہ جو ان کا تھوڑا سا مختلف ہے بہت سے دوسرے پاورفل کنٹریز سے کہ یہ جو ہے بیسیکلی اکنامک اورینٹڈ پالیسی ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے کیسے اشتغال شغل, یعنی آپ کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں, وہ جاب کریشن کے حوالے سے یا جو ہے میجر ٹیکس کٹ یا جو ہے دوسری اور جو ہے جو بیسک فنڈامنٹل چیزیں جو روزمرہ کی زندگی کے لیے چائلڈ بینیفٹ وغیرہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے, لیکن اس مرتبہ تھوڑا سا جو دکھائی دے رہا ہے چونکہ اطراف میں جیسے یوکرائن کا مسئلہ ہے, نارتھ کوریا کا مسئلہ ہے, جیسا کہ سیریا اور عراق اور دوسرے جو رشیا کے حوالے سے ان میں جو ہے تھوڑا سا وہ جو ہے اپروچز میں فرق نظر آتا ہے, جیسے کہ آلٹرنیٹو فار ڈوئچ لینڈ وہ رشیا کے حوالے سے ان کا رویہ بہت زیادہ دوستانہ ہے, جبکہ وہ حکومتی جماعت وہ جو ہے تھوڑا سا محتاط ساتھ چلتے ہیں, امریکہ کی طرح وہ بہت زیادہ اگریسو بہیو نہیں کرتے ہیں لیکن وہ ذرا محتاط ہیں, تو اس طرح کیا نارتھ کوریا کے حوالے سے وہ جو ہے امریکن جو بیسک جو اپروچ ہے کہ بہت زیادہ سختی سے نمٹا جائے اس کو وہ اس طرح سے نہیں دیکھتے ہیں, تو بیسیکلی وہ اکنامک اورینٹیڈ، سیکیورٹی اورینٹیڈ، وہ ڈوچلینڈ کے حوالے سے، جرمنی کے حوالے سے بیشتر فوکس رہتا ہے.
اچھا، ہم بات کرتے ہیں اب بیرسٹر ملک سے. بیرسٹر ملک، یہ بتائیے گا کہ اینگلا مرکل، ظاہر ہے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ تارکین وطن کے حوالے سے ان کا رویہ بڑا نرم رہا اور بڑا ہمدردانہ بنیادوں پر دیکھا گیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جب، کیونکہ یورپ میں یہ مسئلہ بہت زیادہ اس کو پکے تنقید ہوئی، بہت سارے ملکوں نے اپنی سرحدیں بند کر لی، لوگوں کو آنے نہیں دیا گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اینگلا مرکل اگر چوتھی مرتبہ اپنے منصب پر واپس آتی ہیں تو تارکین وطن کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے بھی ایک بہتر صورت سامنے آئے گی؟
میں سمجھتا ہوں بریگزٹ کے بعد اور یہ حالیہ لندن میں اور یہ کے واقعات ہوئے ہیں، اس نے ایکسپوز کیا ہے کہ آئیسس اور دوسری طاقتوں نے یورپ کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے. اس صورتحال میں ایک ریویو آف انٹیلیجنس اور سیکیورٹی بہت ضروری ہوگا. ایک اچھا شستہ سمجھدار اور اسٹرانگ ہیڈڈ لیڈر یورپ کے مفاد میں ہے، برطانیہ کے مفاد میں ہے، امریکہ کے مفاد میں اور مغرب کے مفاد میں.
جی،
برطانیہ میرے خیال میں خود ہی ریویو کر رہا ہے اپنی پالیسی سیکیورٹی، کیونکہ یہ جو جہادی یہاں پہ ہوم گرون جن کو ریڈیکلائز کیا جا رہا ہے، یا یہ بہت بڑی ایک انویژن ہے جس کے لیے یورپ میں ایک محتاط اور کیئرفل اسیسمنٹ کی ضرورت ہے. اور اینجلا کیونکہ 12 سال چلا چکی ہیں حکومت، یہ یورپ کے مفاد میں ہے کہ ایک اچھا اسٹرانگ لیڈر جو ہے ایسی ریویو اور ایسی پالیسی میں حصہ لے، کیونکہ یورپ میں اس طرح کا داخلہ اور اس طرح کے لوکل لوگوں کو ورگلا کے بم کی شکل دینا اور اس کے اوپر حملے کروانا، یہ ایک نئی اسٹریٹجی ہے جس کو ایک نئے ویژن اور ایک نئی سوچ اور طاقت کے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں جتنے بھی سمجھدار لیڈر ہیں، وہ یورپ میں ہوں، امریکہ، برطانیہ میں ہوں، وہ چاہیے ہوں گے، کیونکہ آپ ایک آئیڈیولوجیکل، ایک ریڈیکل فورس کو اگر آپ بیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مل کے ہی بیٹ کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں امیگرینٹ، یہ امیگریشن، ریفیوجیز، یہ سیریا والا ایشو اور یہ سیکیورٹی اور اکانومی، یہ ان کے سامنے ہوں گی جب وہ جو بھی حکومت بناتا ہے جرمنی میں یا جو پوسٹ بریگزٹ جو بھی نیگوشیشن ہوتے ہیں. یہ کامن ایشو ہوگا، فریڈم آف موومنٹ، جوائنٹ اسٹریٹجی آن اکنامک، جوائنٹ اسٹریٹجی آن انٹیلیجنس اینڈ ٹیررزم.
اچھا، اب آخری میرا سوال ہے ڈاکٹر یاسا سے کرتے ہیں. ڈاکٹر یاسا، جیسے آپ نے کہا اور بریگیڈیئر اور بیرسٹر امجد ملک نے بھی اس طرف اشارہ کیا، اکنامک سیکیورٹی اور نیشنلزم کی بات آپ کر رہے تھے، آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ ایشوز اگر زیادہ اہم ہیں تو اب تک سیکیورٹی کے ضمن میں ایسی کیا بات کی گئی ہے؟ کیونکہ یورپ میں گزشتہ کچھ دنوں میں، گزشتہ سالوں کے اندر بہت سارے دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے جوائنٹ آپریشنس کے بارے میں کس حد تک کام کیا گیا ہے؟
دیکھیں، اس مسئلے پہ کئی مدت سے کام ہو رہا ہے، چونکہ ایسے دکھائی دے رہے گھر سے جرمنی میں جو ہے وہ واقعات اس حد تک نہیں ہوئے جتنے کہ بیلجیم یا فرانس میں ہوئے، لیکن پوٹینشلی وہ ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی ان کے چھوٹے موٹے جو واقعات ہو رہے ہیں یہ کچھ کسی بڑے حادثے کی شکل نہ اختیار کیے. تو نیچرل سی بات ہے، تو اس مسئلے پہ کافی گفت و شنید اور تبادل خیال جاری ہے. جس مسئلے پہ جو دیکھا گیا ہے، میں نے کئی جو ڈبیٹس کو فالو کرتے رہتا ہوں، وہ یہ کہ وہ ایک فرانس میں ایک بڑا ایشو تھا کہ ہم ڈیول نیشنلٹی کو ختم کر دیں گے، تو یہاں پہ بھی اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں. ایک اور دوسرے وہ گرینڈ لیول پہ یوروپین حد تک اور انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے وہ کئی سارے ہر ایک پارٹی اس مسئلے پہ بات کرتا ہے. وہ اس مسئلے پہ بہت زیادہ ڈفرینسز آف ویو دیکھنے میں نہیں آتا ہے، سب ساری پارٹیاں جو وہ اس تھوڑا سا کنسرن ہیں اس مسئلے پہ.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسین یاسا، جرمنی سے ہمارے ساتھ تھے، میڈیا آؤٹ لیٹ کے ساتھ ساتھ خود لکھتے بھی ہیں، میڈیا آؤٹ لیٹ چلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خود لکھتے بھی ہیں، اور سیاسی صورتحال پر، بین الاقوامی صورتحال پر گہری نظر ہے. بیرسٹر امجد ملک نہ صرف قانون کے باہر ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بین الاقوامی امور پر اور خاص طور پر جو انسانی حقوق کے مسائل ہیں ان کا بھی گہرا جائزہ لیتے ہیں. آپ نے جرمنی میں ہونے والے انتخابات کے بارے میں ہم نے ایک تفصیلی جائزہ پیش پیش کیا اپنے ماہرین کی آراء کے ساتھ. ڈاکٹر حسین جاسا خود جرمنی میں مقیم ہیں اور انہوں نے وہاں کی بنیادی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو آگاہ کیا. اب ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال, جرمنی سے ڈاکٹر حسین جاسا, پاکستان سے رانا اطہر جاوید, پاکستان سے ڈاکٹر زمرد اوان, بھارت سے ڈاکٹر منیش کمار, واشنگٹن سے ڈاکٹر زاہد بخاری اور لندن سے بیرسٹر امجد ملک موجود تھے. بہجت اپنی میزبان کو پروڈیوسر گلرخ کے ساتھ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. ہمارے ساتھ انجینئر تھے جان ڈریڈن.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.